الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة المؤمن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين وقال تبارك وتعالى كما ورد في سورة البقرة وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فإنك أنت السميع العليم آمين يا رب العالمين. محترم حضرات اور معزز خواتین، الحمدللہ ان خطبات جمعہ میں جو ہمارا تسلسل جس موضوع پر چل رہا ہے وہ ہے دعا. دعا، اس کی حقیقت، اس کی اہمیت، اس کی فضیلت، اور کون سی دعائیں ہیں جو کہ کرنی چاہیے، کن لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور وہ کون سے اعمال ہیں یا وہ کون سے لوگ ہیں جن کی دعائیں قبول نہیں ہوتی. اللہ کا شکر ہے کہ اب تک جو ہمارا سلسلہ کلام ہے، ہم نے سب سے پہلے سورۃ المومن کی آیت نمبر 60 کے حوالے سے یہ بات سمجھی کہ دعا اور عبادت یہ دونوں کے دونوں مترادف ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اور تمہارے رب نے فرمایا ہے مجھے پکارو، مجھ سے دعائیں کرو، میں تمہاری دعاؤں کو سنتا ہوں اور قبول بھی کرتا ہوں. ان الذین یستکبرون عن عبادتی، یقیناً وہ لوگ کے جو میری عبادت سے استکبار کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، سیدخلون جہنم داخرین، انقریب وہ جہنم میں داخل ہوں گے رسوا ہوتے ہوئے. اس آیت مبارکہ میں آپ نے خود محسوس کیا ترجمے سے کہ دعا اور عبادت کو مترادف استعمال کیا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو احادیث سنائی گئیں، بخاری شریف میں روایت کی گئیں. حضور نے فرمایا الدعاء مخ العبادة، دعا عبادت کا مغز ہے، جوہر ہے، حاصل ہے. اور ایک اور حدیث میں فرمایا الدعاء هو العبادة، دعا ہی عبادت ہے. جس ہستی کو معبود مانا گیا، جس کی عبادت کی جائے، یقینی طور پر وہی اس قابل اور اس لائق ہے کہ اس سے دعائیں بھی کی جائیں. اور جیسے میں نے عرض کیا کہ اللہ سبحانہ و تعالی حکم دیتا ہے وقال ربکم ادعونی استجب لکم. دوسری آیت سورۃ البقرہ کی آیت مبارکہ پڑھی گئی تھی، اور عرض یہ کیا گیا تھا اس آیت مبارکہ کا جو ربط ہے سابقہ آیات سے، رمضان المبارک میں جو روزے نازل پی روزے فرض کیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، پس منظر میں وہ آیاتیں مبارکہ چل رہی ہیں. تو گویا روزے کا حاصل بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرنا ہے. یہ آیت نمبر 186 ہے. اس سے پہلے جو آیت آئی ہے آیت نمبر 185، اس میں اللہ پاک نے رمضان کے روزوں کی فرضیات اور حکمت بیان فرمائی. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدا والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. یہ پوری آیات بیان کرنے کے بعد، اس کی حکمتیں بیان کرنے کے بعد، آیت نمبر 186 سے اس کا ربط یہ ہے کہ جب انسان روزہ رکھتا ہے، اپنی روح کی تسکین کا سامان اور نفسانی خواہشات کو کنٹرول کرتا ہے، تو روح کے اندر اپنے رب سے ایک تعلق پیدا ہوتا ہے، ایک بالیدگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف خود بخود پیدا ہوتی ہے. لہذا اگلی آیت میں فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں دریافت کریں، پوچھیں، فَإِنِّي قَرِيب، تو پس میں تو انتہائی قریب ہوں، اجیب دعوت الدائی اذا دان، اور میں ہر پکارنے والے کی دعا کو، پکار کو سنتا ہوں جب اور جہاں وہ مجھے پکارے. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، لیکن یہ کنڈیشنل ہے، اس میں شرط لگائی گئی ہے کہ انہیں چاہیے کہ وہ بھی میری پکار پر لبیک کہیں. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، انہیں چاہیے کہ وہ بھی میری بات مانیں. وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ ہی پر ایمان رکھیں. لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ وہ ہدایت یافتہ ہو سکیں، راہیاب ہو سکیں. ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایمان کا حاصل بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر توکل، بھروسہ، اور اس کے ساتھ یقین کہ وہ ہماری دعاؤں کو سنتا ہے. اس کے بعد میں نے یہ عرض کیا تھا کچھ انبیاء کرام کی دعائیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نقل کی ہیں قرآن حکیم میں، جس میں خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے چند میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین فرمائی کہ آپ ایسے دعا کیا کریں. یہ گویا آپ کے توسط سے، آپ کے ذریعے پوری امت کو تلقین کی گئی ہے، امت کی رہنمائی کی گئی ہے. چند دعائیں عرض کی گئی تھیں، پھر اپنے ذہن میں تازہ کر لیجئے. اللہ پاک فرماتا ہے قُل رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایسے دعا کیا کریں، اے اللہ تو میرے علم میں اضافہ فرما. ترجمہ ہوگا مجھے زیادہ کر دے علم کے اعتبار سے، یعنی میرے علم میں اضافہ فرما. دعا کرنے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بھی آتی ہے، کون سا علم؟ اللہم انی اسألک علما نافعا، ایسا علم جو فائدہ دینے والا ہو، جو رہنمائی کرنے والا ہو، ڈائریکشن دینے والا ہو صحیح راستے کی طرف. اسی طرح اللہ کے بندوں کی کچھ خاص دعاؤں کا تذکرہ کر کے اللہ سبحانہ و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا تلقین فرمائی قُل رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اے نبی آپ اس طرح سے دعا کیا کریں کہ اے میرے رب تو بخش دے اور رحم فرما، اور یقیناً تو ہی سب سے بہترین رحم فرمانے والا. بڑی آسان دعائیں ہیں یہ، قرآن کے الفاظ، آیات قرآنی اگر ہم یاد کرنا چاہیں تو بہت آسان ہے، مفہوم بھی سمجھ میں آ رہا ہے الحمدللہ. اور قرآن میں جو دعائیں آ جائیں وہ انتہائی جامع بھی ہوتی ہیں. جامع اس دعا کو کہتے ہیں جس میں سب کچھ مانگ لیا جائے. اس کے بعد دو دعائیں میں اور آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ جو قرآن کی جامع ترین دعائیں، ایک دعا سورۃ البقرہ میں اللہ پاک نے بیان فرمائی ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنا وقنا عذاب النار. اے اللہ تو ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما، آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے. یہ بات عرض کی گئی تھی کہ حج کے موقع پر، خاص طور پر طواف کے دوران، ایک خاص مقام ہے خانہ کعبہ کے سے گزرتے ہوئے سامنے سے، جہاں یہی دعا مانگی جاتی ہے. یہ اتنی جامع دعا ہے، لیکن اس دعا کے بعد جو الفاظ ہیں وہ بھی بڑے اہم ہیں. عام طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے تو دعا کر لی اور اگر قبول ہو گئی تو معاملات خود ہی خود صحیح ہو جائیں گے. اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رہنمائی فرمائی، ربنا ومنہم من یقول ربنا آتینا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا وقنا عذاب النار اولئک یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے نصیب ہے، ان کا حصہ ہے، بما کسبوا، اس میں سے جو وہ کمائیں گے، جو وہ محنت کر کے اعمال کمائیں گے، صرف دعا کر کے نہیں، بلکہ اس کے بعد انہوں نے جو ایفرٹس کی، جو کوششیں کی، جو محنت کی، اس کے نتیجے میں اللہ پاک ان کو دنیا اور آخرت کی بھلائی عطا فرمائے گا. اس کے بعد آخری دعا، بلا مبالغہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ قرآن حکیم کی جامع ترین دعا ہے، کیونکہ احادیث اس حوالے سے موجود ہیں، اور وہ سورۃ البقرہ کی آخری آیت مبارکہ، جس کے بارے میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے ان لوگوں پر جو رات کو سوتے ہیں اور یہ آیات پڑھ کر نہیں سوتے، کیونکہ معراج کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے جانے والے تحفوں میں سے عظیم ترین تحفہ یہ آیات مبارکہ. مسلم شریف میں روایت موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو نور ایسے ہیں جو میرے سوا کسی پیغمبر کو نہیں دیے گئے، ان میں سے ایک نور سورۃ الفاتحہ، ام الکتاب، اور دوسرا نور سورۃ البقرہ کی آخری دو آیات، آمن الرسول سے اس کا آخری حصہ مکمل کر لیجئے. دعا کریں اللہ پاک سے کہ اللہ پاک ہمیں ان آیات کو زبانی یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر یہ کہ یاد رکھنے کی، یاد تو ہم کر لیتے ہیں، لیکن اس کا ایک خاص موقع بھی بیان کیا گیا کہ اس کو پڑھنا کب ہے. نماز میں تو انشاءاللہ پڑھیں گے، لیکن رات کو سوتے وقت لازماً ان آیات کو اپنے ذہن میں تازہ کر لیا جائے. ویسے آپ سے ایک بات شیئر کر رہا ہوں کہ رات جب آپ سونے لگیں اور قرآن حکیم پڑھیں تو بہت جلدی نیند آ جاتی ہے. شیطان کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ آپ کی رات کا جو، آپ کے دن کا جو اختتام ہو وہ اللہ کے کلام پر ہو. لہذا اس کا طریقہ بڑا آسان ہے کہ آپ وضو کر کے سوئیں، سنت بھی ہے، لیکن لیٹ کر کبھی بھی آیات قرآن نہ پڑھیں، بیٹھ کر پڑھیں اطمینان سے. پانچ منٹ لگیں گے، اس سے زیادہ نہیں. چند آیات اور صورتیں میں نے بھی عرض کی تھی آپ کے سامنے. سورۃ الفاتحہ پڑھ لی جائے، جس کے بارے میں ابھی حدیث میں ابھی آپ کو سنایا گیا. سورۃ البقرہ میں تین آیات انتہائی جامع ہیں. ایک وہ ہے جو ہم سب کو یاد ہے، آیت الکرسی آیت نمبر 255. امید ہے کہ مسلمان گھرانے میں ہر بچے کو یہ آیت الکرسی یاد ہوگی، اور ہوتی ہے الحمدللہ، ہم پڑھتے ہیں مواقع پر. یہ سورۃ البقرہ میں ہے. سات آیات ہو گئی سورۃ الفاتحہ، ایک آیت آیت الکرسی، اتنی جامع ہے، توحید فی صفات پر جامع ترین آیت. پھر سورۃ البقرہ کی آخری دو آیات، آیت نمبر 285 اور 286، یہ ذرا طویل ہے، آج اس پہ گفتگو بھی ہو رہی ہے، لیکن یاد کر لیا جائے. پھر سورۃ الاخلاص، جامع ترین سورت توحید فی ذات کے حوالے سے، اور سورۃ الفلق اور سورۃ الناس. یہ آیات اور صورتیں وہ ہیں جن کو اگر ہم پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں، اور دم کرنے کا طریقہ بھی حدیث میں آیا، مسنون ہے کہ دونوں ہاتھوں کو اس طرح پھیلایا جائے جیسے ہم دعا کرتے ہیں، اور تین مرتبہ اس پر پھونک کر یہ آیات پڑھنے کے بعد اپنے چہرے پر اور اپنے جسم پر اس طرح مسل لیا جائے، مل لیا جائے، تو امید ہے کہ اللہ پاک تمام شیطانی اعمال سے انسان کو محفوظ فرما دے گا. یہ اللہ کے کلام کی برکت ہے. ویسے بھی لیکن اگر اہتمام کر لیا جائے خصوصی طور پر اپنے گھر والوں کو اپنے بچوں کو اس حوالے سے توجہ دلائی جائے تو امید ہے کہ شیطانی وساوس، ویسے بھی سورۃ البقرہ کے بارے میں یہ حدیث موجود ہے کہ قرآن حکیم ضرور پڑھا کرو، یہ تمہارے لیے قیامت کے دن شفاعت کرے گا، اور خاص طور پر سورۃ البقرہ، کیونکہ جس گھر میں سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے وہاں شیطان داخل نہیں ہوتا، داخل نہیں ہوتا، اس کے سے جو بھی اثرات ہیں اس کے وہ بھی انشاءاللہ وہاں سے زائل ہو جائیں گے. بہرحال دعاؤں میں یہ عظیم ترین دعا ہے جس پر ہم بات کر رہے ہیں، اور یہ چوتھی دعا ہے جو یہاں ریکمینڈ کی جا رہی ہے، کہ یہ دعائیں ہمیں زبانی یاد بھی ہونی چاہیے، شعور کے ساتھ ان کو ہم سمجھیں کہ ہم پڑھ کیا رہے ہیں. اس میں آخری آیت مبارکہ اس کا حصہ ہے، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، اے ہمارے رب تو ہمارا مؤاخذہ نہ کیجیے اگر ہم بھول جائیں یا ہم سے کوئی خطا ہو جائے. نسیان اور خطا یہ دو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں. اگر ہم بھولے سے کوئی عمل کر دیں ایسا جو تیری نافرمانی پہ مشتمل ہے، یا ہم خطا سے وہ کام کر دیں، تو اے اللہ تو ہمارا مواخذہ نہ کیجیے. ربنا ولا تحمل علینا اسرن کما حملتا ہوں علی الذین من قبلنا، اور اے ہمارے رب ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جیسے تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر بوجھ ڈالے. یہاں بوجھ سے مراد شریعت کی وہ تعلیمات ہیں کہ جس پر عمل کرنے سے انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف جاتا ہے. پھر کچھ مشقتیں، کچھ مصیبتیں، کچھ آزمائشیں بھی آتی ہیں. شریعت پر عمل کرنے سے انسان کو بہرحال مشکلات تو آتی ہیں. تو اے اللہ ہم کمزور ہیں، ہم ناتواں ہیں، جیسے سابقہ لوگوں پر مصیبتیں، پریشانیاں اور تکالیف آتی رہیں، اے اللہ تو ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بھی، اور اے اللہ تو ہم سے وہ بوجھ بھی نہ اٹھوا جس کو اٹھانے کی ہم میں طاقت نہ ہو. واف عنا، اے اللہ تو ہمارے کوتاہیوں کو، گناہوں کو ہم سے معاف فرما دے. واغفر لنا، اور اے ہمارے رب تو ہماری بخشش فرما دے. وارحمنا، اور ہم پر رحم فرما. انت مولانا، یقیناً تو ہی ہمارا مولا ہے، پشت پناہ ہے، کارساز ہے. فانصرنا علی القوم الکافرین، پس اے ہمارے رب تو ہماری مدد فرما، ہماری نصرت فرما کافر قوم کے مقابلے میں. جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن حکیم کی اتنی جامع دعا ہے، اس میں دین کا ایک جامع تصور خود بخود موجود ہے کہ اللہ کے بندے وہ ہیں کہ جو اللہ کے دین کو غالب کرتے ہوئے، دین کو غالب کرنے کی کشمکش کرتے ہوئے یہ دعا کر رہے ہوتے ہیں، اور اس دوران ان سے عملی طور پر اگر کوئی کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، غلطیاں ہو جاتی ہیں، نافرمانیاں بھی ہو سکتی ہیں، تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی سے معافی اور مغفرت طلب کرتے رہتے ہیں. بہرحال یہ ایک کیفیت ہے کہ جو ہماری اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہر وقت رہنی چاہیے، ہر وقت. میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ دعا اصل میں ایک دلی تعلق کا نام ہے. ہر وقت اپنے رب سے باتیں کر رہا ہو انسان، ہر معاملہ اللہ پاک سے ڈسکس کیا جا رہا ہے، شیئر کیا جا رہا ہے، اپنے مسائل اس کے سامنے رکھے جا رہے ہیں، اور اس کے لیے پھر خاص اوقات نکال کر خاص طور پر نماز کے بعد، فرض نماز کے بعد اطمینان سے بیٹھنا چاہیے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مستقل سنت ہے کہ فرض نماز کے فوراً بعد آپ نماز نہیں پڑھتے تھے. قرآن میں بھی اس کا حکم موجود ہے اور اللہ کے رسول کی سنت بھی ہے کہ اطمینان سے تھوڑی دیر بیٹھیں. کچھ مسنون اذکار ہیں، دعائیں ہیں جو ہمیں یاد ہونی چاہیے. اللہ کے رسول سلام پھیر کر علیہ الصلوۃ والسلام استغفار پڑھا کرتے تھے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اور اللہ اکبر کی تکبیر کہا کرتے تھے. سب سے بہترین عمل نماز کے بعد بھی استغفار کیا جا رہا ہے. یہ ہے عاجزی اور انکساری. یہ نہیں سمجھا جائے کہ میں نے تو اتنا بڑا عمل کر لیا، اب تو میں تو گویا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے انتہائی قریب ہو گیا. اس کے باوجود استغفار کر رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر جو مسنون دعائیں اللہم آئنا علی ذکری کا و شکری کا و حسن عبادتک، اے اللہ تو ہماری اعانت فرما، ہماری مدد فرما، اللہم آئنا علی ذکری کا، تیرا ذکر کرنے کے لیے، و شکری کا اور تیرا شکر ادا کرنے کے لیے، و حسن عبادتک اور تیری بہترین عبادت کرنے کے لیے ہماری مدد فرما، اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، یہ مسنون دعائیں نبی کریم کی علیہ الصلوۃ والسلام. ایک حدیث میں آیت الکرسی کا تذکرہ بھی آتا ہے کہ فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتے تھے. بعض احادیث میں تسبیحات موجود ہیں، سبحان اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ. اب اگر اطمینان سے انسان کم از کم یہی تسبیح اور یہ آیات پڑھ لیے تو 3 سے 4 منٹ تو لگتے ہی لگتے ہیں، پھر اس کے بعد اطمینان سے دعا کی جائے. یہ بات عرض کی گئی تھی کہ ہر فرض نماز کے بعد جو اجتماعی دعا ہے یہ پسندیدہ نہیں ہے، اور بعض علماء کے نزدیک تو یہ ثابت ہی نہیں ہے نبی کریم سے صلی اللہ علیہ وسلم. لہذا اجتماعی دعا بڑے اجتماعات میں، عیدین ہے یا اور کوئی خصوصی مواقع آ گئے، بارش نہیں ہو رہی تو نماز استسقاء کی جا رہی ہے، وہاں ہاتھ اٹھا کر اللہ کے رسول دعا کر رہے ہیں اجتماعی سطح پر، یا پھر نماز جنازہ میں خصوصی طور پر دعا اللہ کے رسول سے ثابت ہے، بلند آواز میں بھی ثابت ہے اور خاموشی سے بھی ثابت ہے، تو خاص خاص مواقع پر تو اجتماعی دعا بلند آواز میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا. لیکن ہر فرض نماز کے بعد جو عام طور پر مساجد میں چند دعائیں کی جاتی ہیں اور اکثر و بیشتر اس کا مفہوم نہیں سمجھا جاتا، بس آمین کہا جا رہا ہوتا ہے، تو بہرحال دل کی ایک خاص کیفیت کا نام دعا ہے، اور دعا اس کیفیت کو اس وقت حاصل کیا جا سکے گا کہ جب انسان تنہائی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرے. لہذا انفرادی دعاؤں کا بھی خصوصی اہتمام ہونا چاہیے. یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کہ ایک مزدور محنت مشقت کرنے کے بعد کیا چاہتا ہے، اس کو اجرت ملے. لہذا اللہ پاک سے کچھ مانگا جائے تنہائی میں، رو کر، گڑ گڑا کر، رونا نہ آئے تو رونے جیسا منہ ہی بنا لیا جائے. بچوں کی کچھ صفات بڑی پیاری ہیں، خصلتیں، حدیث میں بھی آتا ہے، ان میں سے ایک بڑی پیاری صفت یہ ہے کہ بچہ آپ سے اپنی بات منوا لے گا اگر آپ اس سے محبت کرتے ہیں، اور وہ کوئی ایسی ضد کر رہا ہے کہ جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ نہیں اس کو ملنی چاہیے، لیکن وہ روئے گا، ضد کرے گا، یہاں تک کہ باپ مجبور ہو جائے گا اس کو دینے پر. یہ صرف سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، معاذ اللہ یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم اللہ پاک سے بھی ڈکٹیٹ کرنا شروع کر دیں. یہ کہ آپ عاجزی اور انکساری کے ساتھ رو کر، گڑ گڑا کر اللہ پاک سے مانگیں. اور حدیث میں آتا ہے کہ جو سفید داڑھی والا ہے، سفید بالوں والا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے حیا کرتا ہے. اب یہاں حیا سے مراد جب وہ ہاتھ اٹھا کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتا ہے تو اللہ پاک لازمن اس کی دعا قبول فرماتے ہیں. اسی طرح والدین جب اپنی اولاد کے لیے دعا کریں، یہ دعا لازمن قبول ہوتی ہے. اساتذہ اپنے شاگردوں کے لیے دعا کریں، یہ دعا لازمن قبول ہوتی ہے. اسی طرح میرے بھائیو، ایک مسلمان جب دوسرے مسلمان بھائی کے لیے اس کی غیر موجودگی میں دعا کرے، وہ موجود نہیں ہے، آپ اللہ پاک سے اس کے لیے خیر کی، برکت کی، اس کے لیے صحت کی دعا کر رہے ہیں، اللہ پاک یہ دعا ضرور قبول فرماتا. یہ بات عرض کی گئی تھی البتہ کہ دعاؤں کی قبولیت کی شکلیں مختلف ہوتی ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہم نے جو مانگا ہے ویسا ہی ہمیں ملے، تو یہ بات بھی حدیث میں آئی ہے کہ اس کی کیفیت یا اس کی شکل مختلف ہوگی. آپ نے جو چیز مانگی ہے ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے لیے بہتر نہ ہو، آپ اس کے متحمل نہ ہو، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے بہتر سے آپ کو عطا فرما دیتا ہے. اور انسان بعض اوقات محسوس کرتا ہے کہ مجھے یہ چیز کیوں کر مل گئی، تو پتہ چلا جو آپ نے مانگا تھا وہ آپ کے لیے اچھا نہیں تھا، اس سے بہتر چیز اللہ پاک نے عطا فرما دی. یا اگر نہیں بھی دی تو یہاں پر جو دعائیں قبول نہیں ہوتی وہ قیامت کے دن اتنا زیادہ اجر و ثواب انسان کو دلائیں گی، نام اعمال میں جمع ہو جاتی ہیں، انسان حسرت کرے گا کہ کاش میری دنیا میں کوئی دعا قبول ہی نہیں ہوئی ہوتی، ساری کی ساری وہاں پر اس کو ملے۔ میرے بھائیوں، یہ تو ہو گئی دعاؤں کے حوالے سے چند مشہور دعائیں یا اہم دعائیں۔ اب آئیے دعا کے حوالے سے چند باتیں اور سن لیجیے۔ دعا کی قبولیت کے لیے شرط لازم تقویٰ، خدا خوفی ہوگی تو دعا قبول ہوگی۔ قرآن حکیم میں یہ بات بھی بڑے خوبصورتی سے اللہ پاک نے بیان فرمائی ہے، حابیل اور قابیل کے واقعے میں۔ حابیل نے بھی اللہ تعالی کی جناب میں قربانی پیش کی اور قابیل نے بھی کی، بڑا مشہور واقعہ ہے قرآن حکیم کا۔ ایک ہی دعا قبول ہوئی، دوسری کی نہیں ہوئی۔ جس کی قبول نہیں ہوئی اس کو شدید غصہ آیا۔ قابیل جو تھا وہ غصے میں اپنے بھائی حابیل کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو گیا، اور بالآخر اس نے اپنے بھائی کو قتل کر بھی دیا۔ تاریخ انسانی کا پہلا قتل، حسد، قابیل نے اپنے بھائی، سگے بھائی حابیل کو قتل کیا۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالی نے حابیل کے کچھ الفاظ ہیں جو قرآن حکیم میں بیان کیے ہیں، ہمیشہ کے لیے انتہائی اہم۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 27 میں اللہ پاک بیان فرماتا ہے، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کے سامنے آدم کے دو بیٹوں کا واقعہ بیان کیجئے حق کے ساتھ، با مقصد، پرپس فل۔ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا، جب ان دونوں نے قربانی پیش کی، فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا، تو ان میں سے ایک کی قربانی قبول ہو گئی، یعنی حابیل کی، ولم یتقبل من الآخر، اور دوسرے کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ جس کی قبول نہیں ہوئی حسد اور تکبر کی وجہ سے، تعصب کی وجہ سے، اس نے کہا لأقتلنک، کہ میں تجھے قتل کر دوں گا۔ اس پر الفاظ سنیے حابیل کے علیہ الصلوۃ والسلام، قال انما يتقبل الله من المتقين، اے میرے بھائی تو نے بھی قربانی پیش کی تھی، میں نے بھی کی، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی متقین کی قربانی قبول فرماتا ہے۔ تو دعا کی قبولیت کے لیے شرط لازم انسان تقوی اختیار کرے، اور تقوی کیا ہے؟ اس کا ایک ظاہر ہے، ایک باطن ہے۔ عام طور پر ہم ظاہر پر بڑی اہمیت دیتے ہیں، بڑی توجہ دیتے ہیں، اور دینی بھی چاہیے۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حلیہ مبارک ہے وہ ظاہر، اس کی بھی اہمیت ہے۔ چہرے پر داڑھی ہو، سر ڈھپا ہوا ہو، ٹخنوں سے اوپر ہمارے پائنچے ہوں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک گیٹ اپ دیا ہے، اس طریقے پر ہمارا ظاہر بھی ہو۔ لیکن میرے بھائیوں، تقویٰ در حقیقت ایک باطنی کیفیت کا نام ہے، کیفیت کا نام ہے، کیفیت۔ اس کا ایک ظاہر میں نے عرض کر دیا آپ کے سامنے، ایک اس کا باطن ہے۔ ہر وقت یہ تصور ذہن میں تازہ رہے کہ وہ رب کائنات ہمیں دیکھ رہا ہے، بس یہ ہے تقویٰ، خدا خوفی۔ یہ احساس بہرحال روزے کے دوران تو ہوتا ہے کہ ہم روزے سے ہیں، اور روزے کا حاصل بھی اللہ پاک نے فرمایا لعلکم تتقون۔ لیکن اسی احساس کو اگر مستقل اپنے اوپر طاری کر لیا جائے کہ ہم ہر وقت اللہ کی نگاہ میں ہیں، انڈر آبزرویشن ہیں، تو تقوی کا حاصل یہ ہوا کہ انسان کے اعمال بھی درست ہو جائیں گے، صالح ہو جائیں گے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ انشاءاللہ ہماری دعائیں سنی بھی جائیں گی، قبول بھی کی جائیں گی۔ سورہ مومن کی آیت نمبر 14 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مزید آداب بیان فرمائے، فَدْعُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اللہ کو پکارو اپنے دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے۔ یہاں دین سے مراد اطاعت ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری دعائیں قبول کرے تو ہمیں بھی اللہ سبحانہ وتعالی کا حکم ماننا ہوگا، اطاعت اللہ کی کرنی ہوگی. فَدْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، چاہے یہ بات کافروں کو کتنی ناگوار گزرے، تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری دعائیں قبول ہوں تو اطاعت اللہ سبحانہ وتعالی کی. لہذا میرے بھائیوں، حاصل کلام یہ ہے کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ آخرت میں جہنم کے عذاب سے بچ جائیں، اللہ سبحانہ وتعالی کی رحمت حاصل ہو، جنت کی نعمتیں حاصل ہوں، اور سب سے بڑھ کر اللہ سبحانہ وتعالی کی رضا حاصل ہو، تو اس کی شرط لازم اللہ پر ایمان لانے کے بعد اس کی اطاعت پوری زندگی میں محبت کے جذبے سے کی جائے. یہ حاصل کلام ہے، پوری زندگی عبادت کی جائے اللہ سبحانہ وتعالی کی. پھر جو دعائیں کی جائیں گی، دعاؤں کا اہتمام ہوگا انشاءاللہ العزیز، ان دعاؤں کی قبولیت کے حوالے سے کوئی رکاوٹ کوئی چیز مانے نہیں ہے، امید ہے کہ یہ دعائیں قبول کی جائیں گی. یہ بات بھی عرض کی گئی تھی کہ اس میں ایک بہت بڑی رکاوٹ حرام روزی ہے، اور پچھلے جمعے الحمدللہ اس موضوع پہ بات ہو چکی کہ اگر سود، رشوت یا اور خدا نہ خواستہ ذرائع آمدنی حرام ہماری روزی میں شامل ہیں تو ہماری دعائیں قبول نہیں ہوں گی. آخری بات، دو منٹ لے رہا ہوں آپ سے خصوصی طور پر. پچھلے جمعے یہاں پر ایک واقعہ ہوا، آپ کے علم میں آ گیا ہوگا. نماز کے بعد ایک صاحب نیچے اترے ہیں، ایک اٹیک ہوا ہے انہیں، کس نوعیت کا میرے علم میں نہیں ہے، البتہ دین اینڈ دیئر ان کا انتقال ہو گیا. زیادہ عمر کے نہیں تھے. دعا کریں سب سے پہلے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ان کی مغفرت فرما دے. صرف توجہ دلانا یہ مقصود ہے کہ نماز پڑھ کے ایک شخص جا رہا ہے، جمعے کی نماز، مبارک موت ہی کہہ سکتے ہیں ہم، اللہ جانتا ہے کیا صورتحال ہے، لیکن ہمارا دل یا ہم جو دین کا علم ہمارے پاس ہے، اس حوالے سے امید کر سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اس پر رحم فرمایا. کیونکہ جو شخص جمعے کی نماز پڑھ کے دعا کر کے نکل رہا ہے اور اس دوران موت آ جائے، موت تو کسی کی بھی آ سکتی ہے کسی وقت، لیکن امید ہے کہ یہ پاکیزگی کی حالت میں موت آئی. میں نے عرض کیا، میں نے اس کو دیکھا بھی نہیں، صرف مجھے اطلاع ملی، ایک صاحب آئے انہوں نے بتایا ڈاکٹر کو پہنچا دیجئے، میں نے اعلان کیا، لیکن جو ڈاکٹر صاحب تھے انہوں نے بتا دیا کہ یہ ایکسپائر ہو چکے ہیں، لیکن ان کو لے گئے، پتہ نہیں اب کیا صورتحال بنی، اللہ بہتر. کون صاحب تھے یہ بھی نہیں پتا، لیکن ایک دلی تعلق ان سے اس لیے بھی ہے کہ مسجد کے نمازی تھے، تو ان کے لیے دعا تو کرنی ہی ہے، کرنی ہی چاہیے. لیکن میرے بھائیو، اصل تیاری یہ ہے کہ یہ پیغام ہم سب کے لیے بھی ہے کہ ہماری بھی موت کسی وقت بھی آ سکتی ہے، کیا ہم نے اس کے لیے تیاری کی ہوئی ہے؟ ہمارے معاشی معاملات درست ہیں کہ ہمارے مرنے کے بعد ہمارے گھر والے کسی عذاب میں مبتلا تو نہیں ہو جائیں گے؟ ہمارے اخلاقی معاملات، عبادات کے حوالے سے درست ہیں؟ اس حوالے سے ہم سب کو اپنے اپنا جائزہ لینا چاہیے. یہ پیغام ہے جو بھائی دے کر گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم تو ہیں ہی اللہ کے، اور بلاخر ہمیں اللہ ہی کی طرف لوٹ کے جانا ہے. یہ پیغام ہے، لہذا اس حوالے سے ہم سب کو اس کی تیاری کرنے کی طرف توجہ کرنی چاہیے. خدا نہ خواستہ معاملات درست نہیں ہیں، کسی کے بھی ہو سکتے ہیں، اپنے معاملات کو درست کرنے کی کوشش کریں. اللہ پاک ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ کہ پھر ساری زندگی اس کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.